بسم الله الرحمن الرحيم. فجمع السهرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، سورہ شعرا میں اس مقام کا درس چل رہا ہے جہاں معرکہ موسیٰ و فرعون آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا، اور ہم نے دو مناظر دیکھ لی تھی، ایک تو یہ کہ وادی مقدس وادی طوا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلا کر ان پر وحی کا اور رسالت کا تاج پہنایا، ایک منظر وہ تھا، اور دوسرا منظر دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب، ان کی گفتگو، ان کا ڈائلاگ، یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا. پھر آخر میں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دو عظیم معجزے اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، ایک عصا کا معجزہ اور ایک ید بیضہ کا معجزہ. یہ دونوں معجزے دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے فرعون بھی، اور اس کی پوری سلطنت کے ایوان کے جو حوالی اور موالی تھے، جو درباری تھے، وہ بھی ہک تھک رہ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ قالوا ارجہ واخاہ، تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیجیے، ان کا توڑ کرنا چاہیے. وباس فی المدائن حاشرین، شہروں میں بھیج کر، کارندے اور ہرکارے بھیج کر شہر کے کونے کونے سے مشاق اور بالکل ایکسپرٹ قسم کی جادوگروں کو جمع کیا جانا چاہیے، تاکہ توڑ ہو ان کا، موسیٰ کا اور ہارون کا، ان کا توڑ کرنے کے لیے ہم باہر سے ایکسپرٹس کے لیے آئیں گے. لہذا یہی طے ہوا، اور طے ہونے کے مطابق بھیجے گئے، ڈھنڈورا پٹوایا گیا، کارندے بھیجے، ہرکارے بھیجے، اور مملکت کے مختلف بڑے بڑے شہروں سے ایکسپرٹ جادوگروں کو، اور بالکل مشاق جس میں دم دراخت تھا، اور بڑے ہی مشاق اور طاق قسم کے جادوگروں کو جمع کیا گیا. بکلی سحار نلیم، یا تو کا بکلی سحار نلیم، اور اچھے سیانے جانکار جادوگر پوری مملکت سے جمع ہو گئے. ظالموں نے جمع کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے کون سے دن کا انتخاب کیا؟ ایک مذہبی تہوار کا دن کا انتخاب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حق و باطل سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باطل پر ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے. آبائی دین کے تحفظ کے لیے، آبائی دین کی حفاظت کے لیے، اور آبائی دین اس وقت چونکہ خطرے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آزاد فکری کے نتیجے میں، آپ کی دعوت کے نتیجے میں ہمارا آبائی دین اس وقت خطرے میں ہے، لہذا اس مقابلے کو عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا گیا جبکہ اٹینڈنس میکسیمم ہو سکے، اس کی بھی کوشش ظالموں نے کی. یعنی کہ عید کے دن کا انتخاب کیا، تہوار کے دن کا انتخاب کیا، اس لیے کہ تہوار جب ہوتا ہے، عید جب ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی لوگ زیادہ ہی ہوتے ہیں. اب یہ کہ زیادہ لوگوں کا جمع ہونا اپنے کھاتے میں جمع ہو جائے، اس حق و باطل کا مقابلہ جو انہوں نے کروایا ہے اس کے اٹینڈنس میں اضافہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا جس میں میکسیمم شرکا جمع ہو سکتے ہوں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، یوم معلوم یعنی وہ عید کا دن، وہ متعین دن، اس دن کے لیے سب جادوگر کو جمع کر لیا گیا. جادوگر کون تھے؟ ان کو حق و باطل سے، حق و انصاف سے کوئی وابستہ نہیں ہے، ان کو اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے اور فرعون کا مکالمہ کیا ہے، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ کس بات پر ہے، اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں، بس چاہیے پیسے. ان کو چاہیے تھا پیٹ، سب کچھ ان کا خدا پیٹ تھا، پیٹ کی پرورش کرنے والے تھے، ان کو حق سے اور باطل سے لینا دینا کچھ نہیں تھا. تو آئے اور دربار فرعون میں جی حضوریاں کرنے لگے اور کہنے لگے وکیل للناس، آ کر یہ کہنے لگے کہ آج ہمارے لیے اگر ہم مقابلے میں آئے تو کیا کچھ پیسے ویسے بھی ہم کو ملیں گے، یہ کہنے لگے. اچھا، اس پروگرام کے لیے جو بہت بڑا پروگرام تھا اس زمانے کا، اور بگ شو، میگا شو تھا، اس وقت میگا ایونٹ تھا، پوری مملکت سے لوگ جمع ہوئے تھے، اس کے لیے قرآن کے الفاظ نوٹ کیجئے، بہت خاص الفاظ ہیں، اور اس کا لطف لینا ہو اگر آپ کو تو امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا تدبر قرآن پڑھیے. اس جگہ انہوں نے اس کی بہترین تشریح کی ہے، فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کی تشریح کرتے ہیں وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، گویا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جادوگر کو جمع کیا بلکہ لوگوں کو بھی میکسیمم نمبر میں جمع کرنے کے لیے ڈنڈورے ہی نہیں پھنکائے بلکہ کاری نے بھیج بھیج کر ڈور ٹو ڈور کیمپین کیا کہ آؤ پروگرام میں آؤ، آؤ پروگرام میں آؤ. وکیل علی الناس لوگوں سے کہا گیا حل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہونے کے لیے تیار ہو؟ اس کا صحیح ترجمہ امین حسن اصلاحی کہتے ہیں کہ کیا تم جمع ہو گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ آج تمہارا دین خطرے میں ہے، آج آبائی دین پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت گویا کہ آزادی فکر کا نتیجہ ہے. اس دعوت سے بچانے کے لیے ہمارے آبائی دین کو، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی حمیت میں اس پروگرام میں شرکت کرو اور اپنی حمیت کا مظاہرہ کرو. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ دینی حمیت کو ملی اتحاد کا ثبوت دیں. گویا کہ اس پورے عنوان اس کیمپین کا آخری جملہ یہ ہوتا تھا کہ فہل انتم مجتمعون، اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ دینی حمیت اور ملی اتحاد کا ثبوت دیں اس پروگرام میں شرکت کر کے. اس لیے کہ اس وقت انصار ہیں یہ حق کے، یہ حق کے حمایتی کون؟ جو جادوگر اس وقت آئے ہوئے ہیں وہ میدان میں کود پڑے ہوئے موسیٰ کے بالمقابل، اور آج تمہاری شرکت سے ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. گویا کہ یہ خادمان دین و ملت اس وقت موسیٰ کے ٹکر لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور تمہاری شرکت سے ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے اور تم ان کا سپورٹ کرو. تم گویا کہ اپنی شرکت سے، اپنی آوازوں سے، اپنے نعروں سے اپنی حمیت کا، اپنی حمایت کا، اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کرو. یہ سب جملے امین حسن اصلاحی کی تفسیر میں دیکھیں کہ لعلنا نتبع السحرا، تاکہ تم جادوگروں کی اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگروں کی پشت پناہی کرو، ان کی ہمت افزائی کرو. تمہارا اٹینڈنس، تمہاری شرکت کرنا ان کے لیے ہمت کا باعث ہوگا، اس لیے کہ یہ خادمان دین و ملت اس وقت آئے ہوئے ہیں دین کی حفاظت کے لیے، آبائی دین کے تحفظ کے لیے اس وقت میدان میں کود پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا تم سب کو جمع ہو جانا چاہیے اور تمہاری شرکت سے ان کو تقویت ملے. تمہاری شرکت سے جو اس وقت آبائی دین کے وقار کا تحفظ ہے اور اس کے لیے جادوگر میدان میں اترے ہوئے ہیں، تم ان کی فتح کے آرگومن بنو، تم ان کے لیے دعائیں کرو. آج گویا کہ جادوگر فتح پا جائیں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام گویا کہ شکست کھا جائیں، آؤ اس کے لیے آج اجتماع کے دن جمع ہو جاؤ. کہ اس طرح ان کا پروگرام تھا اور اعلان کیا پورے شہر کے اندر. فلما جاء السحرۃ، پورے جادوگر جمع ہو گئے. قالوا لفرعون ائنا لنا لا اجرا، فرعون سے آ کر جی حضوریاں کر کے پوچھنے لگے، حضور سرکار ہم تو آ چکے ہیں، ہم آج مقابلے پر اتریں گے، ہارون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اتریں گے، لیکن یہ کہ ہم کوئی کرتب بتائیں، ہم کوئی اپنا کمال بتائیں، ہم اپنا علم اسی لیے تو جمع کر کے رکھے ہیں پیٹ پالنے کے لیے، آج ہم اس علم کا مظاہرہ کریں گے، آج ہم اپنے اس مہارت کا، آج اپنی اس لیاقت کا، آج اپنی صلاحیت کا، آج ہم اپنی جادو کا مظاہرہ کریں گے، کچھ ملے گا ہم کو، آج کچھ اجر ملے گا، ان لنا لا اجرا، آج کوئی معاوضہ ملے گا. تو پیٹ کے یہ دیوتا، پیٹ کے یہ پجاری انہوں نے پوچھا تو کہا ان کنہ نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، آج ہم نے زور آوری کی موسیٰ کے مقابلے میں، تو ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ فرعون نے کہا قالا نعم، ضرور ملے گا تم کو، زبردست پاکٹ ملے گا، زبردست آج ہوئے گا کہ تمہارا معاوضہ ملے گا، آج تم کو پرس ملے گا، نہ صرف پرس ملے گا بلکہ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف تم کو آج پرس ملے گا، نہ صرف تم کو آج معاوضہ ملے گا، بلکہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. ہم تم کو دوست کریں گے، ہم تم کو ہماری دربار میں بڑے مقام عطا کریں گے اور عزت کے مقام منسٹری عطا کریں گے. گویا کہ یہ اس نے یقین دہانی کرائی اور یہ پیٹ کے پجاری میدان میں کود اترے. اس کے بالمقابل دیکھیے قرآن جو منظر پیش کرتا ہے، یہ سب نوٹ کرنا چاہیے، پورا منظر گویا کہ ہنگامہ ہے یہاں گراؤنڈ کا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا کوئی عطا پتا نہیں، خاموش ہے. پورے منظر میں صفحہ بھر دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا کوئی مکالمہ نہیں، کوئی کاؤنٹر جواب نہیں، کوئی ان کی تیاری نہیں، خاموشی ہے، ہر طرف خاموشی. پورے صفحے پر نگاہ ڈال لیجیے، پیچھے کے صفحے اور آگے کے صفحے پر موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ان کو ہے، خطرہ ان کو ہے فرعون کو اپنے آبائی دین کے تحفظ کے لیے. اس لیے یہ اواویلا مچا رہے ہیں، اس لیے آج پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں، اس لیے پورے شہر کے لوگوں کو بھی، جادوگروں کو بھی جمع کر رہے ہیں. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اطمینان کے ساتھ ہیں کہ چونکہ حق ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہے اور اللہ تعالیٰ معجزے صادر کرنے والا ہے، کہیں اس پورے صفحے میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں ملے گا. خاموشی، خاموشی اختیار کرنا. اس لیے جتنا واویلا مچائیں گے اتنا حضرت موسیٰ کی دعوت کو پھیلنے کا موقع ملے گا. یہ نقطہ نوٹ کریں، مفسرین نے لکھا، میں آگے بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے ہیں اور سائلنس اختیار کرتے ہیں اور پورا واویلا، ہنگامہ اور پروگرام کی تیاریاں فرعون اس کے درباریوں کی طرف سے ہو رہی ہے. اس کی بات یہ ہے کہ میدان میں اتر گئے دونوں، ایک طرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف ادھر مشاق جادوگر جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے. کہا کہ کون پھینکیں گے، پہلے کون اپنا جادو بتائے گا. اس سے پہلے میں نے سورہ طہٰ میں بتایا کہ کرکٹ ٹیم میں بھی جس ٹیم کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہو وہ رن چیس کرنے کے لیے بعد میں بیٹنگ کرنے کا انتخاب کر دیے. پہلے کہ دیکھیں گے تم کو آسانی سے کم رن آؤٹ کرا دیں گے, اس کے بعد یہ کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے ہم چیس کر لیں گے, خاص اتنا ہی بڑا تم اسکور کیوں نہ کرو. جس ٹیم کو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ٹیم جو ہے بعد میں بیٹنگ کرنے کو پریفر کرتی ہے, اور جس ٹیم کو کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ پہلے بیٹنگ کر لیتی ہے. یہ سب نفسیات کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو. دونوں میں جب بات ہوئی تو کون پہلے اپنا جادو بتائیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتماد, اطمینان, یقین کہ میں میرے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے غالب آؤں گا. اس نے کہا کہ بتانا جو کچھ بتانا ہے تم کو بتاؤ, تم اپنا کرتب بتاؤ. کہا کہ قال له موسى القم انت ملكون, جو کچھ تم پھینکنا چاہتے پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہوں نے پھینکنا شروع کیا. فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرعون کی قسم, فرعون کی عزت کی قسم, یعنی چونکہ وہ دیوتا تھا, سورج کا دیوتا اسے مانتے تھے, اوتار مانتے تھے, تو فرعون کی عزت کی قسم, فرعون کی منزلت کی قسم, آج ہم ہی غالب رہیں گے. اور انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکنا شروع کیا, اور جیسے ہی جادوگر نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنی شروع کی پورے میدان کے اندر گویا کہ سانپ تھے جو دوڑ رہے تھے, مختلف سانپ, اور سانپ کا گویا کہ ایک غلہ تھا اور ایک گروپ تھا جو دوڑ رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے, خائف ہوئے, لیکن سورہ طہ میں یہ بات آئی کہ لا تخف, اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو نہیں, اطمینان رکھو, یہ مقابلے میں کیا جیت سکیں گے تمہارے, تمہارے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت ہے, ڈرو نہیں, پھینکو تم کو جو کچھ پھینکنا ہے پھینکو. القا موسا آسا, موسا نے اپنا آسا پھینکا, اپنی لاٹھی موسا علیہ السلام نے پھینکی. پیدا ہی تلخب ما یافقون, دیکھنے کے ساتھ آنند بانند, کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر حضرت موسیٰ نے جو آسا پھینکا وہ بہت بڑا اجدا بنا, اور اس اجدے نے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کرتا چلا گیا, گھٹاخٹ گھٹاخٹ پورے سانپ ختم اور میدان خالی ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پھر پکڑا تو وہ آسا بن گیا وہ سانپ. یہ ایسا زبردست گویا کہ مظاہرہ ہوا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی, فرعون کو بھی اور پوری جمعیت کو بھی. اور جو بہت بڑا اجتماع انہوں نے کیا تھا آڈیٹوریم میں, یا اس زمانے میں ایمفیبین تھیٹرز ہوتے تھے, یا اس طرح کے جو میدان میں ان لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا تھا, سب کے سامنے گویا کہ فرعون کا بھانڈا پھوٹا. بھانڈا پھوٹا نہیں, بھانڈا پھڑوایا اس نے اپنے طور سے, گویا کہ اس نے اپنے طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پھیلنے کا انتظام کر دیا اور بھانڈا پھڑوا لیا سب لوگوں کے سامنے. اور پھر دور دور سے جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہنچ ممکن نہیں تھی اس زمانے میں, جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا نہیں سکتے تھے, وہاں وہاں تک کے لوگوں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پھیلنے کا خود سے موقع فراہم کیا. یہ گویا کہ مخالفت کرنے کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا, ان کے کھاتے میں چلا گیا, اور اسے منہ کی کھانی پڑی, رسوا ہوا, ذلیل ہوا, خوار ہوا اور پشیمان ہوا. اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اجدا بنا اور ساری رسیوں کو جب گٹاخٹ اس نے نگل لیا, تو فألقی السحرۃ ساجدین, سارے جادوگر وہ ہکا بھکا رہ گئے, ان پر لرزہ طاری ہو گیا, کیونکہ وہ جادوگر تھے, ان کو معلوم تھا یہ موسیٰ کا جو عصا ہے, یہ ان کی جو لاٹھی ہے, یہ ہرگز جادو کا حصہ نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, یہ کرامت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے, یہ رسالت کے حق میں تصدیق کرنے والا کی والی نشانی ہے. سمجھ گئے, لرزہ طاری ہو گیا, کپ کپی طاری ہو گئی, فوراً سجدے میں گر گئے, اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرنے کا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں, رب موسیٰ اور رب ہارون پر ہم ایمان لے آتے ہیں. جیسے ہی سجدے میں گرنا تھا پورے مجمع کے اندر کھلبلی مچ گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت آٹومیٹیکلی جادوگر کے ذریعے سے پہنچ گئی. یہ ہے اصل میں کمال, کہ مخالفت کرنے کا نقصان فرعون کو ہوا اور اس کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی دعوت کو ہوا. جیسے جب دیکھا کہ سجدے میں گر گئے جادوگر, ایمان لے آئے, اور ایمان کی جو لہر تھی وہ سیدھے ان کے دلوں کے اندر پہنچ گئی, اور آنن پانن وہ ایک سیکنڈ کے توقف کیے بغیر سجدے میں گر گئے, تو ان کا سجدے میں گرنا, جادوگروں کا ایمان لانا, بجلی بن کر گرا فرعون پر. فرعون ہکا دھکا رہ گیا اور فرعون پر بجلی بن کر گرا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. قال آمنت له قبل ان آذن لكم, میری اجازت سے پہلے تم نے ایمان قبول کر لیا, یہ کیا حرکت کی تم نے, یہ کیسی جسارت کی تم نے. جادوگروں سے کہا کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے تم میری دربار میں آ کر جی حضوریاں کر رہے تھے اور معاوضے اور فرض طلب کر رہے تھے, اور یہ کیا ہوا کہ تم نے میری اجازت سے پہلے, میرے حکم سے پہلے, مجھے کنسلٹ کے بغیر تم نے ایمان قبول کر لیا. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, لگتا ہے یہ تمہارا ٹیچر ہے, یہ تمہارا استاد ہے موسیٰ اور ہارون, اور ان کے سکھائے ہوئے فن کچھ گویا کہ تم نے آج مظاہرہ کیا. یہ ہے حواس باختگی. ابھی ایک سیکنڈ پہلے پورے شہروں سے اس نے جمع کیا, جسے حضرت موسیٰ کا تعارف بھی نہیں, ان لوگوں کو حضرت موسیٰ سے ٹکر لینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے پیٹ کے لیے آئے تھے, ان کو پیٹ اصل میں تھی, اور پیٹ کے یہ پجاری تھے, ان کو موسیٰ سے کیا لینا دینا تھا. جمع کیا فرعون نے, اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ پہلو بدل کر کہتا ہے کہ گویا کہ ان سب جادوگروں کا مشاق ٹیچر اور ان کا استاد ہے حضرت موسیٰ. موسیٰ کے بارے میں کہا لگتا ہے کہ یہ بڑا ہے تم میں کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے. یہ گویا کہ اس نے ایک پہلو بدل کر اپنے اس کو بچانے کے لیے, اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے اس نے ایک ڈھونگ رچا. اس کے بعد کہا تم نے یہ بہت بڑی جرات کی ہے, جسارت کی ہے, فلسوف تعلمون, اب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کیا کرتوت کیا ہے. یاد رہنا چاہیے کہ میں تم کو مختلف اعضاء کٹواؤں گا مخالف سمتوں سے. سیدھے ہاتھ اگر کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا, ادھر سے کچھ ہاتھ کاٹوں گا تو ادھر سے تمہاری جو ہے پیٹ کاٹوں گا, جسم کے مختلف اعضاء مختلف سمتوں سے میں کٹواؤں گا اور پھر تم کو عبرت کے لیے سولی پر چڑھا دوں گا. یہ ڈانٹ تھی اس کی. یہ گویا کہ اس نے ڈرایا. پوری گفتگو میں اور پورے ڈائلاگ میں اٹھا کر دیکھیں فرعون کا کیا کردار رہا. فرعون نے نمبر ایک احسان جتایا موسیٰ علیہ السلام پر, نمبر دو یہ کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خائف کرنے کی کوشش کی کہ تم نے قتل کیا ہے, نمبر تین اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استحضاء کیا, بھائی کون ہے رب العالمین ذرا اس کا تعارف کرا, نمبر چار یہ کہ اس نے بے التفاتی ظاہر کی, اجی سنتے ہو یہ موسیٰ کیا ہے, موسیٰ کون سی باتیں کہتا ہے, بے التفاتی ظاہر کی, نمبر پانچ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزام تھوپا, کہا کہ یہ مجنون ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, نمبر چھ یہ کہ اس نے دھمکی دی کہ میں تم کو قید میں ڈال دوں گا اور سڑا پڑا رہنے دوں گا, نمبر سات اس نے وہ مقابلے پر اتر آیا, نمبر آٹھ یہ کہ اس نے دھمکی دی کہ میں تم کو مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور سولی پر لٹکاؤں گا. یہ گویا کہ حواس باختگی کی علامتیں اور باطل کے پجاری اور یہ پنڈت و پروہت اور یہ نظام باطل کو جمائے رکھنے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے حواس باختگی کا اظہار کرتے ہیں. اور پورے منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان, ان کی دل جمعی, ان کا سکون, ان کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد, یہ پورا واضح ہوتا ہے کہ کہیں بھی اس طرح کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بے اطمینانی کا مظاہرہ ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ رسول تھے, ان کو یقین تھا کہ ان کی جو دعوت تھی وہ یقیناً غالب ہوگی. اب ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے, وہ یہ ہے کہ جب باطل اور جب یہ باطل قوتیں اس طرح شکست کھاتے ہیں تو حق پرستوں کو سزا ایسے دیتی ہیں. حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح اور دیگر بزرگوں کا اخوان المسلمون لے لیجئے, یا جماعت اسلامی کی تحریک و تنظیم جب پاکستان میں پھیلی اور بڑھنے لگی, جب جب مخالف باطل قوتوں کو حق سے خطرہ لگا تو ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے, وہ دادا گیری کا ہتھیار ہے, وہ گنڈا گردی کا ہتھیار ہے, وہ مزل پاور ہے. یہاں بھی اس نے مزل پاور کا استعمال کیا اور کہا کہ میں تم کو کٹواؤں گا اور لٹکاؤں گا. یہی ان کے پاس آخر ہتھیار ہوتا ہے, وہ دلیل سے بات سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتے نہیں, وہ عقل کے اوندھے ہوتے ہیں, عقل ان کی الٹی ہو چکی ہوتی ہے, اب وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. فرعون ہو یا مصر کے بادشاہ ہو یا امریکہ کا نظام ہو یا دنیا کا جو بھی باطل نظام ہے, وہ ہمیشہ حق کی مخالفت اپنے مزل پاور ہی سے کرتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اب ان کے اندر جو تبدیلی آئی, بہت زبردست انقلاب, جادوگروں کے ذہن کے اندر جو انقلاب آیا, کہاں ایک سیکنڈ پہلے وہ جی حضوری کرتے اور معاوضہ طلب کرتے, اور کہاں ایمان آنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد ان کا یقین, خدا پر ان کا بھروسہ اور ان کا اخلاق, ان کا کیریکٹر دیکھیے, کہتے ہیں قالوا لا ضیر, کوئی پرواہ نہیں, اگر تم کٹواؤ گے اور لٹکاؤ گے کوئی پرواہ نہیں, کچھ ہمیں نقصان ہونے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ تم ہماری جان لو گے, تم جان لو گے یا نہ لو گے, بہرحال انا الی ربنا منقلبون, ہم کو اپنے خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے, آج نہیں تو کل, دیر یا سویر, اپنی موت آپ مریں یا تمہارے ہاتھوں سے ہم کٹوا لیے جائیں, جو بھی ہو بہرحال ہم کو خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہے ایمان. ایمان جب گفتگو کرتا ہے تو آپ مومن جو ہے وہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے, اس کا کیریکٹر بدل جاتا ہے, وہ نیچ سطح پر نہیں رہتا, وہ بلند آسمان چھونے لگتا ہے اخلاق و کردار کے آسمان کو. کہنے لگے جادوگر انا الی ربنا لمنقلبون, ہم خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں, اور وہ خدا جس کے بارے میں ہم توقع رکھتے ہیں, انا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین, چونکہ ہم آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں, ہمیں توقع ہے کہ پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا, ہمیں معاف کرے گا, ہم خدا کی طرف پلٹیں گے, ہمارے گناہوں کو, ہماری غلطیوں کو پروردگار معاف کرے گا. ہم نے پہل کیا ہے, ہم آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ عبادت ایمان قبول کر چکے ہیں, ہمیں امید ہے, اطمینان ہے, ہمارا پروردگار ہمیں معاف کرے گا. یہ گویا کہ ان کا ایمان بولتا تھا, یہ ان کی اخلاق کی جرات بول رہی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں تک بات ختم ہوتی ہے. اس کے بعد پے در پے جو فرعون کی مملکت کے پر دھکے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف معجزے صادر فرمائے, دعوت ایک طویل سلسلہ رہا, اس سلسلے کو اللہ تعالی نے کٹ کیا, کٹ کر کے پھر ان کی ہجرت کے واقعے کو ٹیک اپ کیا. فرمایا جا رہا ہے فارسل فرعون فی المدائن حاشرین وآوہینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون, قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ پر ہم نے وحی کی تم بنی اسرائیل کو جمع کرو, اکٹھے کرو اور ہجرت کر کے لیے تیاری کرو, اور رات اور رات تم کو ہجرت کرنی چاہیے, اور صبح صبح تم کو گویا کہ فالو اپ کیا جائے گا, فرعون اور اس کی قوم اور اس کی لشکر تمہیں فالو اپ کرے گی, تمہارا پیچھا کرے گی. بہرحال تم کو راتوں رات نکلنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رات طے کیا, پوری قوم کے اندر زبردست تیاریاں, خوشیاں چل رہی تھیں, کیونکہ غلامی سے اب نجات کے دن آ گئے اور ہر طرف سے بستر بوریا لپیٹا جا رہا ہے اور جمع ہو کر لوگ میدان میں جمع ہو رہے تھے اور راتوں رات نکل رہے تھے. نکلے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا یقیناً جو ہے تمہارا پیچھا کیا جائے گا, تمہیں فالو کیا جائے گا, تو پیچھا کیا اس نے. جیسے ہی فرعون کو یہ خبر ملی ان کے انٹیلیجنس سورسز سے کہ بنی اسرائیل تیاری کر رہے ہیں اور ہجرت وہ کر چکے ہیں, نکل چکے ہیں, اب راستہ وہ طے کر رہے ہیں, جیسے ہی اسے معلوم ہوا یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے اپنی حفاظت کے لیے, اپنی مملکت کو بچانے کے لیے, اس نے فوراً یہ کیا, ان ہاؤلائی لشرذمہ قلیلون. اس نے پورے مملکت میں پہلے لوگوں کو بھیجا, اعلان کرایا, فوج کو جمع کیا, جمع کرنے کے فوج کے سامنے اس نے تقریر کی, یہ کون ہے یہ مٹھی بھر لوگ, ان کو جھاڑو مار دیں گے ہم, صاف کر دیں گے, ان سے مملکت مصر کو ہم صفایا کر دیں گے, ان کی کیا بساط ہے, یہ قلیل لوگ ہیں. دیکھیے ڈر رہا ہے, فالو اپ کرنا چاہتا ہے, لیکن ملٹری کے آگے تقریر کرتا ہے کہ یہ قوم ہے, یہ فرعون کی قوم, موسیٰ کی قوم بہت قلیل قوم ہے, کمزور قوم ہے, ہم ان کو صاف کر دیں گے. اور پھر یہ بھی کہا, وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ, انہوں نے ہمارا کلیجہ جو ہے چبایا ہے, ہم کو غصہ دلایا ہے, ہم کو ناراض کیا ہے, گویا کہ ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. اور وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, ہماری شان یہ ہے کہ ہم الرٹ رہنے والی قوم ہیں, ہم الرٹ رہنے والے ہیں, ہم اقدام نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم الرٹ رہنا چاہتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان کے ذمہ داران وقتاً بوقتاً جو لائن آف کنٹرول ہے ایل او سی کے پاس میں, ان کی فوجیں حرکت کرتی ہیں اور حرکت کیوں کر رہی ہیں, بیان دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم الرٹ رہنے کے لیے, ہم کو ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم اقدام کریں گے, ہم بم پہلے پھینکیں گے, ایسا نہیں ہے, ہم تو یہ کہ ڈیٹرنٹ کے لیے ہم نے اس بم کو بنایا ہے, ہم نے یہ جو فوجی پریڈ کیا ہے یہ صرف ایک ریگولر پریڈ ہے. یہ ساری چیزیں جاہلوں کی باتیں پرانے زمانے سے ایسی ہی تھیں. تو اس نے کہا کہ ہم کو اس وقت فرعون موسیٰ کا پیچھا نہیں کرنا ہے, بلکہ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, ہم الرٹ قوم ہیں, ہم الرٹ رہنے کے لیے ہم تم کو جمع کر رہے ہیں. شہر سے مختلف گویا کہ سپاہیوں کو جمع کر لیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو ان کے باغوں سے, ان کے نہروں سے, ان کے مال و دولت سے اور ان کے بنگلوں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا, ان کو نکالا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے انہوں نے پیچھا کیا. کذالک, ہمارا یہی طریقہ ہے, ہماری چال ایسی ہے, ہم جب ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے طور طریقے ایسے ہی ہوتے ہیں. کذالک, ہم نے ان کو نکالا ان کے باغوں سے, ان کے بنگلوں سے, ان کے نہروں سے ہم نے ان کو نکالا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے آزادی عطا کی اور ایسے ہی باغات اور ایسے ہی جنات میں ہم نے ان کو داخلہ کیا, گویا کہ سرزمین مصر کو ان سے پاک کیا اور سرزمین فلسطین سے کو آباد کریں گے بنی اسرائیل سے. یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, صبح تڑکے, ابھی سورج نکل رہا تھا اشراق کے وقت, فرعون جا کر پکڑتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر ہم نے سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی, یاد ہوگا کہ بڑی شریر قوم, بڑی رذیل قوم, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منہ در منہ اور آپ کے آگے رو در رو آپ کو گالیاں دینے والی قوم, آپ کا مذاق اڑانے والی قوم, ایک عجیب قوم تھی. یہاں یہ ہے کہ جب دیکھا کہ بنی اسرائیل آگے جا رہے ہیں, آگے سمندر کھاٹے مارتا ہوا سمندر اور پیچھے فرعون کا جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر, دونوں طرف سے وہ پھنس گئے, آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی لشکر ہے اور فرعون کی گویا کہ اس کی ملٹری ہے. ایسی جگہ جب پھنس گئے, کہا فلما ترآن الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ کہاں لا کر تم ہم کو مروا رہے ہو, ایسی جگہ تم لے آئے ہو کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی لشکر اور فرعون کا لشکر اور فرعون کی پوری قوم ہے, کہاں تم ہم کو لا کر مروا رہے ہو, مریں گے تو دفن کرنے کے لیے تک جگہ نہیں, ایسی جگہ تم ہم کو لا کر پھنسا رہے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے قال اللہ, ہرگز نہیں ہو سکتا ایسے, کیسے اللہ تعالیٰ جو ہم کو اس طرح سے پھانس دے گا, ہماری نجات کا سامان اس نے کیا ہے, انا معی ربی سیہدی, میرا رب یقیناً جو ہے مجھے راستہ نکالے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اوحینا الی موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی, ان اضرب بعصاک البحر, سمندر پر اپنا عصا مارو, اپنی لاٹھی کو مارو, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو دونوں طرف پہاڑ کے مانند پانی یوں کھڑا ہو گیا اور اندر سے مچھلیاں اور سارے جو آبی جو حیات تھے وہ سب تیرنے لگے, سب نظر آتا تھا, دونوں طرف سے پہاڑ کے مانند سمندر کو کھڑا کر دیا اور سمندر کو پاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے ہی سمندر پھٹا, اس کے بیچ میں سے خشک راستہ نکلا, تو بنی اسرائیل اس کے اندر سے اترے اور نکل کر بھاگنے لگے. جب اس کنارے پر پہنچنے لگے تو فرعون کی حماقت کا وہ وقت تھا, اسے مرنا تھا, اسے ڈوبنا تھا. اس وقت جب آدمی کی شامت آتی ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے, شامت زدہ لوگوں کا یہی طریقہ ہے. اس کی شامت آئی, دیکھ رہا ہے کہ سمندر آج پھٹا ہے تو ایک معجزے سے پھٹا ہے, اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اس نے یہ سوچا کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے ہیں تو ہم بھی پار ہو جائیں گے. کودا اس کو بھی اپنے پورے رتھ کے ساتھ, اپنے گھوڑوں کے ساتھ, اپنے پورے جاہو جلال اور لشکر کے ساتھ وہ بھی کودا میدان میں, اور سمندر کے بیچوں سے جب گزر رہا تھا تو بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے, اور یہ بیچوں بیچ جب تھا تو اللہ تعالیٰ ثم اغرقنا الآخرین, ہم نے ڈبو دیا فرعون کو, فرعون کی پوری لشکر اور فرعون کی پوری ٹیم کو گیا کہ ہم نے غرق کر دیا, ڈبو دیا. ان فی ذلک لآیۃ, اس میں بڑی نشانیاں ہیں, بڑی عبرت انگیز باتیں ہیں, بہت ہی زبردست درس ہے. اس واقعے میں کیا ہے قریش کے لیے درس ہے کہ نہت موسیٰ نے زبردست کام کیا اور فرعون لاؤ لشکر والا فرعون وہ غرق ہوا. تمہاری کیا بھی ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے پر آئے ہو, اگر اللہ تعالیٰ حمایت, اللہ تعالیٰ کی چونکہ حمایت ہے, وہ اگر وقت آ جائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور ان کو نکال لے گا مکے سے اور تمہارے لیے پٹوائی کا سامان کر دے گا, تمہارے لیے عبرت کا سامان ہو جائے گا. ان فی ذلک لآیۃ, اس میں بڑی نشانیاں ہیں, وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن اس کے سب کے باوجود لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, تمہارا پروردگار بڑا غالب ہے, قدرت والا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ رحم و کرم کرنے والا بھی ہے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے, اس کا بھی اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کر لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یوں ہے کہ اذ قال وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, ابراہیم کا قصہ بھی سنا. میں کل یا پرسوں میں, کل میں نے بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کس کانٹیکس میں آیا, اسی طرح حضرت ابراہیم کا قصہ بھی اس صورت میں کس کانٹیکس میں آیا ہے. اس سے پہلے آٹھ مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ بقرہ میں, سورہ انعام میں, سورہ ہود میں, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر, سورہ مریم, سورہ انبیاء اور سورہ حج. آٹھ مقامات پر ہم حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھ چکے ہیں. اس رمضان ہم نے دو مقامات میں مطالعہ کیا, سورہ انبیاء میں اور سورۃ الحج, ان دونوں جگہ ہم نے مطالعہ کیا. سورۃ الانبیاء میں یہ بتایا گیا کہ سارے نبی ایک دعوت لے کر آئے, ابراہیم کی وہی دعوت تھی. سورہ انبیاء میں ہم نے یہ پڑھا. سورہ حج میں ہم نے یہ پڑھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مقصد کیا تھا اور تم نے اس مقصد کا ملیہ مٹ کر دیا, اس کا تم نے جنازہ نکال دیا, یہ گویا کہ قریش کو کہا گیا. اب اس صورت میں رسالت اور رسالت کی تکذیب چونکہ موضوع ہے, اسی سینٹرل تھیم سے ریلیٹڈ یہ واقعات آئے ہیں. حضرت علیہ السلام اپنی قوم سے رسول بننے کے بعد جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف قصے مختلف جگہ آئے ہیں. یہاں رسالت کے زمانے کا قصہ چھیڑا گیا, کہا کہ اذ قال لی ابی و قومہ ما تعبدون, اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی پوچھا یہ کیا بے چیز ہیں, یہ کیا بے حس اور ٹھس قسم کی مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو, ان میں کوئی جان نہیں, ایسی ہستیوں کو تم پوجا کرتے ہو. ما تعبدون یعنی یہ نہیں کہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو, یہ تحقیر آمیز انداز میں کہتے ہیں کہ ایسی بے حس اور بے حقیقت چیزوں کی تم پوجا میں لگ گئے ہو, کیا ہے تمہارا یہ حال. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین, یہ وہ بت ہیں جن پر ہم ڈنڈوت بجاتے ہیں, جن کے سامنے ہم گویا کہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں, یہی بت ہیں اور ان کی یقیناً ہم مدد کریں گے, ان کی عبادت میں ہم لگے رہیں گے. کیوں. قال هل يسمعونكم اس تد اون, حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ کیا جب تم پکارتے ہو تو یہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں, یہ بے حس مورتیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے اندر کیا کمال ہے اور ان کے اندر کیا حقیقت ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو, یہ کس مرض کی دوا ہیں, تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں جب کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو. پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کیا یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں, او ينفعونکم کیا تم یہ فائدہ دیتے ہیں, او یضرون کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, کچھ بھی جب نہیں کر سکتے تو کیوں ان کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, یہ بے وقوف اور احمق لوگ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا, ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے, ہمارے پاس گفتگو کے لیے کوئی اور مواد نہیں ہے, ہمارے باپ دادا اسی راستے پر چلے جا رہے تھے, کیا وہ بے وقوف تھے, کیا وہ بے سمجھ تھے, جب انہوں نے بتوں کو بنایا, مورتیوں کو بنایا تو ضرور کوئی حکمت ہوگی اور ایسی بڑی ہستیوں کی تم تاخیر کرتے ہو, ان بزرگوں سے ہم نے یہی طریقہ پایا ہے اور اسی طریقے پر ہم چلتے رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے گفتگو کی, یہ ڈسکشن ہے, قرآن مجید میں گفتگو دعوت کے مرحلے کے لیے سب آئے ہیں, کہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ بھی آ گیا, یہاں قوم اور حضرت ابراہیم کے درمیان جو مکالمہ ہے یہ بھی بہت تفصیل سے آیا ہے. کہتے ہیں کہ قالا افرائیتم ما کنتم تعبدون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسی بے حس ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہیں, انتم و آباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے باپ دادا سب بے وقوف تھے, اس راستے پر لگ گئے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, تم اور تمہارے باپ دادا غلطی پر تھے, اس کا اعتراف کرو اور میں وحی کی روشنی میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں, ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں اور اب نکل رہے ہیں, ان کی بھی ہجرت کا وقت, دعوت, ہجرت, اور انجام، یہ تینوں نقطے نوٹ کریں. حضرت موسیٰ کے قصے میں ہم نے دیکھا دعوت، ہجرت، انجام. یہاں بھی دعوت، ہجرت، انجام. دعوت انہوں نے پیش کر دی، اب وہ ہجرت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، نکل رہے ہیں. نکلتے نکلتے ان کی دعوت کے کچھ اور نکات ہیں، پانچ نکات وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، یہ جتنی ہستیوں کو تم پوجا کرتے ہو، جتنے بتوں کو تم نے بنا رکھا، یہ سب میرے دشمن ہیں. کیوں؟ اگر میں ان کی پوجا کروں تو ممکن ہے کہ یہ مجھے جہنم میں لے کر گرائیں گے. یہ میری عاقبت کی فکر کرنے والی ہستیاں نہیں، یہ مورتیاں میرے دشمن ہیں. نوٹ کیجیے، میرے دشمن ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں ان کا دشمن ہوں، نہیں، میں تو تمہاری قوم کا خیر خواہ ہوں، میں تو تم سب کا، تمہارے باپ دادا کا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم کو عذاب جہنم سے بچاؤں، لیکن یہ میری دشمنی میں تل گئے ہیں، ان کی دشمنی ہے میرے خلاف، تو یہ سب میرے دشمن ہو چکے ہیں. کہہ کر وہ نکلتے ہیں. نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کس خدا پر ایمان رکھتا ہوں. پانچ انہوں نے نکات بیان کیے، یہ بڑے ہی پیارے نکات ہیں. کہتے ہیں الذی خلقتنی فہو یہدین، میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے تخلیق کی. جو پیدا کرتا ہے وہی اس بات کے قابل ہے کہ وہ راستہ بھی بتائے. جو پیدا نہیں کرتے وہ راستہ کیسے بتائیں گے؟ یہ مورتیاں، یہ بت اور یہ لکڑی کے، سونے کے، زیور کے، مختلف چیزوں کے جو تم نے مورتیاں اور بت بنا رکھیں، یہ کیا تمہاری ہدایت کریں گے، رہنمائی کریں گے؟ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تم کو بنایا ہے، وہی ذات اس بات کے قابل ہے کہ تمہاری رہنمائی کر سکے. یہ وہ سیدھی سادھی سمجھ میں آنے والی بات. آج کے زمانے میں آپ جا کر واشنگ مشین لیتے ہیں، فریج لیتے ہیں اور فلاں فلاں چیزیں لیتے ہیں. جو مینوفیکچرر ہوگا، جو پروڈیوسر ہوگا، وہی آپ کو ورکنگ مینوئل بھی دے گا، وہی آپریشن کا مینوئل بھی دے گا. آپ اپنے ٹینری کے لیے جن سیٹ لاتے ہیں، تو جو جن سیٹ کرلوسکر کمپنی نے اگر جنریٹر سیٹ بنایا ہو تو وہی آپ کو آپریشن مینوئل اور فکسنگ مینوئل دے گا کہ کیسے فکس کیا جائے، کیسے آپریٹ کیا جائے. یہ موٹی موٹی بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ اللہ خلقتنی فہو یہدین، جو پیدا کرتا ہے وہی راستہ دکھا سکتا ہے، وہی سیدھا راستہ، وہی طریقہ، وہی رہنمائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو رہنمائی کرنے کا نہ حق ہے نہ اس کی مجال کسی کو. نمبر ایک، کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ بتاتا ہے، مجھے بھٹکنے کے لیے اس نے نہیں چھوڑا، میری رہنمائی کا سامان کیا، اس نے مجھ پر رسالت نازل کی اور میں وہی کی روشنی میں تم سب کو راستہ بتاتا ہوں. میرا پروردگار وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کی اور مجھے راستہ بتاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، یہ فرماتے ہیں والذی ھو یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار جب اس نے میری روحانی تربیت کا انتظام کیا تو میری جسمانی پرورش کا اور نگہداشت کا بھی اس نے انتظام کیا. اس نے زمین سے لے کر آسمان تک میری روزی روٹی کے لیے پورے دانے اور چارہ بکھیر دیا. اس نے وہی پروردگار ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ آنے کے بعد ماں کے خون سے گویا کہ وہ تربیت غذا اخذ کرتا ہے. پھر جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے. پھر کون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے دودھ چوسنا سکھاتا ہے؟ بچہ جب تھوڑا سا رینگنے لگتا ہے تو آخر کس نے سکھایا؟ گرے ہوئے دانے کو اٹھا کر منہ میں رکھتا ہے، آنکھ اور ناک میں نہیں رکھتا، اسے معلوم ہے کہ کھانے کی یہ جگہ ہے. میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کب سے؟ جب سے ماں کی پیٹ میں آتا ہے انسان تب سے کھلانے پلانے کا سلسلہ شروع. جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے بہترین انتظام، دودھ کا انتظام کر دیا. اس کے بعد زندگی کے مختلف مرحلوں میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے کھلاتا اور پلاتا ہے. میرا رب وہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں ان بے جان بے حس ہستیوں کی عبادت نہیں کرتا. تیسرا یہ کہ وحیدہ مرض بہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے. یہاں ایک نقطہ نوٹ کریں کہ وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ بیمار کرتا ہے یہ نہیں کہا. حضرت ابراہیم نے کہا بیمار میں ہوتا ہوں. بیمار ہونا یہ میری طرف سے ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے کچھ غلطیوں کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. زیادہ کھا لیا، سردی میں پھر گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا، تو اپنی غلطی سے، اپنی غفلت سے آدمی بیمار ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ وحیدہ مریض، تو میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ پروردگار ہے جو مجھے شفا عطا کرتا ہے. اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا کے کیا کیا انتظام کیے. خود انسانی جسم اور ساخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امیونٹی کا جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا. وہ سسٹم بھی کہ وہی پروردگار ہے وحیدہ مریض بہو یشفین، شفا دیتا. کیسے؟ جب کوئی بخار کے جراثیم اندر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو امیونٹی سسٹم پورے جو ہے گویا کہ جس طرح سے فرعون نے پورے شہر کے اندر لشکر کو جمع کرنے کے لیے اعلان کرا بھیجا، ویسے ہمارے جسم کے اندر ایک اعلان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے، آپ کو اعلان ہوتا ہے اور مختلف جگہ سے گویا کہ ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے اور بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں. جہاں بیماری آئی وہاں جو نئے جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوئے ان جراثیم پر فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں. ہمارے امیونٹی سسٹم کے جراثیم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. اگر ہمارا امیونٹی سسٹم کے جراثیم مضبوط ہیں تو آنے والی بیماری کا خاتمہ کر دیتے ہیں. ہم نے کوئی غلط غذا کھا لی، تھوڑا سا جو ہے گلے کے اندر خراش پیدا ہوا، خود آٹومیٹک ہمارے جسم کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اتنا کام کرتا ہے کہ اس جراثیم کو ختم کر دیتا ہے. تھوڑی سی سردی ہو گئی اور آٹومیٹکلی اس کا علاج اندر سے ہو جاتا ہے. لیکن جب ہمارے امیونٹی سسٹم کے جراثیم کمزور پڑ جائیں اور باہر سے داخل ہونے والے جراثیم زیادہ ہو جائیں تب آدمی کو بیماری آتی ہے. ورنہ یہ کہ یشفین، شفا دینے کا پروسیس خود اندر سے شروع ہوتا ہے. پھر جو غذا انسان کھاتا ہے، غذا میں بھی دوا ہے. رضا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دوا کے انتظام کر رکھا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہ بھی کہ وحیدہ مریض صبح ہوا یقین اللہ تعالیٰ نے شفا کے مختلف ذریعے پیدا کی. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور مختلف دوائیں، جڑی بوٹیاں اور مختلف قسم کی دوائیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی. اگر اللہ تعالیٰ یہ امیونٹی سسٹم، یہ دواؤں کا انتظام نہیں کرتا تو ایک کانٹا چپنے کے بعد آدمی مر جاتا. ایک کانٹا اگر چپے تو اس کی موت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ اندر کا نظام بھی بیرون کا نظام بھی اس نے شفا کے لیے ہموار کیا. میرا پروردگار وہ ہے، تیسرا ہو گیا. چوتھا یہ کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی پروردگار ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے. آخر ان سب کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے، اس کا انجام یہ کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ دوبارہ کیا جاؤں گا، پھر سے دوبارہ مجھے زندگی عطا کی جائے گی. یہ اصل حقیقت انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس کھانے پینے اور چرنے چبنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہوگی. وہ ہستی ہے جو مجھے موت دیتی ہے اور موت کے بعد پھر مجھے زندگی عطا کرے گی. یہ فورتھ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف. ففتھ پوائنٹ ہے والذی اطمعوا ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ پروردگار جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ موت کے بعد میری مغفرت کرے گا. میں اسے تما رکھتا ہوں، میں اسے امید رکھتا ہوں. یہ پانچ نکات دعوت کے آخری نکات تھے. یہ کہہ کر آپ ہجرت کر جاتے ہیں. دعوت، ہجرت، ہجرت کے بعد انجام، انجام سے پہلے ایک دعا ہے ان کی، بڑی پیاری دعا. اس کے اندر بھی پانچ نکات ہیں. ایک ہے کہ اے ربی حبلی حکما، اے پروردگار مجھے حکمت عطا کر. ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایسے سنگین حالات میں، جبکہ باپ دادا کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو سب کچھ چھوڑ دیا، تو اب ہجرت کر رہے ہیں سرزمین حجاز کی طرف، مکے کی طرف. تو ایسی حالت میں اے پروردگار کون سے موقع پر کیا قدم اٹھانا چاہیے، یہ حکمت عطا فرما. آدمی جذبات میں آئے تو غلط قدم اٹھاتا ہے، لیکن اسے حکمت مل جائے تو وہ سوچا سمجھا اسکیم کے تحت پروگرام کرتا ہے. تو یہ دعا ہے کہ ربی حبلی حکما، اے پروردگار مجھے حکمت عطا کر، دانش مندی عطا کر، کام کو ویسے کرنے کی توفیق دے جیسے کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، اللہم ارین الاشیاء کما ہیا. یہ دعا ہم لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. پروردگار کوئی بات جب آتی ہے تو اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت دے، سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے بات کو، اور چیز جیسی ہے ویسے ہی مجھے بتا. اللہم ارین الاشیاء کما ہیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار مجھے حکمت دانش مندی عطا کر. دوسری دعا یہ کہ والحقنی بالصالحین، مجھے صالح صحبت عطا کر. میں نکل رہا ہوں ہجرت کر کے، میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، میرے لیے کون سے قبیلے اور کس قوم کے درمیان مجھے زندگی بسر کرنا ہے، مجھے اچھی صحبت عطا کر، مجھے نیک صحبت عطا کر. نمبر تین ہے کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پروردگار میری دعوت کو زندہ رکھ، میرے بعد کے زمانے میں بھی لوگ میری دعوت کے لمبردار بنے. ایک مفہوم یہ بھی ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن کی تمنا ہو کہ اس کے غیاب میں، اس کے چلے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں. یہ نہیں کہ میا مر گیا، مردود گیا دنیا سے، پاک صاف ہوا، یہ نہیں. مومن کی تمنا یہ ہے کہ جانے کے بعد لوگ اسے عزت سے یاد کریں، تکریم سے یاد کریں. بھائی کتنا اچھا آدمی تھا، کیسا نیک آدمی تھا، کیسا سلیقہ مند تھا، کیسا دل نواز آدمی تھا، لوگ یاد کریں. یہ مومن کی تمنا ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کی دعا بتاتی ہے کہ یہ تمنا ان کی تھی. انہوں نے کہا پروردگار میرے جانے کے بعد پیچھے آئندہ آنے والے زمانے میں میرا ذکر خیر جاری فرما. اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور تا قیامت یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. یہ ان کی دعا تھی کہ پروردگار میرے بعد نسلن بعد نسلن میرا ذکر خیر جاری فرما دے. مجھے لوگ یاد کریں تو امام کی حیثیت سے یاد کریں، مجھے لوگ یاد کریں تو میں ان کے درمیان ہدایت کا مینارہ بن جاؤں، میری ہستی کو ایسی بنا دے، میری دعوت کو اس طرح سے دنیا میں عام کر دے. یہ ان کی دعا تھی. تیسری دعا، ایک تو حکمت کی دعا، دوسرے صالح تنظیم اور صالح ماحول کی دعا انہوں نے کی، تیسری دعا یہ کی کہ میرے بعد لوگ میرا ذکر خیر کریں، چوتھی دعا انہوں نے یہ کی وجعلنی من ورثۃ الجنہ، اے پروردگار مجھے جنت کا وارث بنا، پانچویں دعا اپنے والدین کے لیے کہ وقفر لیا بھی انہو کان من الظالمین، پروردگار میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، وہ گمراہ تھے. اس پر تفصیل سے سورہ طہ میں ہم نے گفتگو کر لی ہے، سورہ توبہ میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا مغفرت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تمہارا باپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو انہوں نے وڈرا کر لیا، انہوں نے دعا نہیں کی. لیکن ہم لوگوں کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنے والدین کو ہر لمحہ ہر لحظہ یاد رکھیں، دعاؤں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وقت کر لیا بھی اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں. یہ پانچ دعائیں انہوں نے کی. اس کے بعد یہ ہے کہ آخرت کا منظر شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب نوٹ کریں، دنیا میں فرعون کی غرقیابی کا منظر آ گیا. ایک طریقہ وہ ہے اللہ تعالیٰ ڈبانے کا، کسی قوم کو پامال کرتا ہے تو دنیا میں پامال کرتا ہے. ایک طریقہ ہے آخرت میں پکڑنے کا. اس لیے ورائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک منظر کھینچا، کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. فلا تخزنی یوم یبعثون، ہے پروردگار آخرت کا جب دن قائم ہو جائے گا وہاں مجھے رسوا نہ کر، ہمارے والدین اگر جہنم میں گریں گے تو ہماری رسوائی ہوگی، ہے پروردگار بچا لے اس رسوائی سے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, جو چیز کام آئے گی الا من اتی اللہ بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کر, نیک دل, سلامتی والا دل, نرم دل لے کر, لوگوں سے محبت کرنے والا دل لے کر, ایسا نہیں کہ غیظ والا دل, غضب والا دل, حسد والا دل, کینہ والا دل, غصے والا دل لے کر جائے گا, اس کی وہاں نجات نہیں. الا من اتی اللہ بقلب سلیم, جو سلامت روی والا دل, جو پیارا دل لے کر آئے گا, نرم و گداز دل جو لے کر آئے گا, اس کے لیے آخرت میں مغفرت ہوگی, جنت کو قریب کر دیا جائے گا. وہ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور بدبخت لوگوں کے لیے جہنم کو قریب کر کے بتا دیا جائے گا, پردہ اٹھا دیا جائے گا, اور پوچھا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم پوچھتے تھے, عبادت کرتے تھے. یہ قوم ہے گویا کہ ابراہیم کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے مٹیوں کی مورتیاں بنا لی, لکڑیوں کی مورتیاں بنا لی. خدا تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہاں ہیں تمہاری وہ مورتیاں, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو. هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ, کہ آج وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہیں, یا کوئی تمہارے لیے مدد اور سہارا لا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے حکم کہ وہ فیھا ہم الغاوون, فکب کبو جو ہے یہ لفظ, اس پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت ہی سخت ترین لفظ ہے یہ عربی میں پروناؤنسیشن کے لحاظ سے بھی. وہ اس طرح سے ہے کہ کب کبو جو ہے کبا کب سے گرانا ہے, یعنی آندے منہ جہنم میں دھبا دھب سے جیسے گرایا جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر کسی دریا کے کنارے کھڑ کر کبھی تم کو دیکھنے کا موقع ملا ہو تو مٹی کے تودے جو ہے گرتے ہیں, جب پانی اندر سے مارتا ہے تو مٹی کے تودے دھب دھب دھپ دھپ سے جب گرتے ہیں تو بے ڈھنگے پن سے جیسے مٹی کے تودے گرتے ہیں جہنم کی آگ میں. یہ اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانے والے اور یہ مورتیاں دھپ دھپ سے اور بے ڈھنگے پن سے اور آوندے منہ گرائے جائیں گے. فکب کی بو, گویا کہ کبا کب کے ساتھ ان کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا. پیا ہوں ملغاون, آوندے منہ گریں گے, اور ابلیس کو بھی جمع کر لیا جائے گا. ان کا سردار تھا نا, دنیا میں ان کو بہت سی باتیں سکھاتا تھا, تو گویا کہ ابلیس کو بھی جمع کیا جائے گا, اس کے چیلے چانڈوں کو بھی جمع کیا جائے گا, سب لوگ جہنم میں جمع کر دیے جائیں گے. آپس میں ان لوگوں میں لڑائی ہوگی اور یہ متبعین کہیں گے بدبخت تم کو ہم نے امام, تم کو ہم نے پیشوا, تم نے ہم کو حضرت, تم نے ہم کو لیڈر, ہم نے تم کو گویا کہ یہ سب چیزیں پیشوا, رہنما, لیڈر ہم نے مان لیا تھا, غلطی ہماری تھی, تم نے ہم کو گمراہ کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ خدا کی قسم تم تھے اصل میں ہماری گمراہی کے باعث. اب قرآن مجید کہتا ہے تم وما اضلنا الا المجرمون, اور گمراہ کرنے والے تم مجرم تھے, ہم کو تم نے گمراہ کیا. من شافعین, آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں, آج ہمارا گرم اور جگری دوست بھی آج ہمارا کوئی نہیں. ولا صدیق حمیم, آج ہماری حمایت کرنے والا کوئی جگری دوست بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان سب کو جو ہے آندے منہ جہنم میں گراؤ اور ان کو اسی میں جلنا ہے. اس کے بعد کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ, اس میں بہت سی نشانی ہیں لوگوں کے لیے, سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. وما کانا اکثرهم مؤمنین, مگر ایمان نہیں لانے والے ہیں یہ لوگ. وإن ربك لهو العزیز الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت رکھنے والا, بڑی غالب ہستی ہے, اس کے باوجود وہ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. انہیں کچھ باتوں پر آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد عاد اور قوم وغیرہ کا ذکر, ان قوموں کا ذکر آئے گا, ان واقعات ہم ٹیک اپ کریں گے. ایک اعلان یہ ہے کہ کل ایک بہت بڑا پروگرام ہے, اس پروگرام کا تھوڑا سا تعارف کرا دینا ہے. میں جب ایس آئی او کا صدر تنظیم تھا, مرکز اور دلی میں رہتا تھا, تو اس زمانے میں مجھے ناگپور بھی جانے کا موقع ملا تھا, اور ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اس زمانے جب سب سے مشہور ہیں مولانا عبد الکریم پاریق صاحب, میں نے ان سے دو گھنٹے تفصیل سے گفتگو کی. تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے تم جو کام کر رہے ہو, یعنی ایس آئی او کا تعارف, انہوں نے ایس آئی او کی جو حمایت کی ہے کہ بیٹے تم جو کام کر رہے ہو یہ کام کرتے رہنا چاہیے, اگر تم نے نوجوانوں کو سہارا نہیں دیا, ان کو نہیں سنبھالا, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آئندہ 50 سال تک کوئی تنظیم ہندوستان میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی جو نوجوانوں کو راستہ بتائے. اور وہ رو پڑے, کہنے لگے کہ تم جم کر کام کرو اور نوجوانوں کو سنبھالے رکھو, نوجوان اگر سدھر گئے تو یہ قوم سدھرے گی. یہ ایس آئی او کی تعریف میں انہوں نے یہ باتیں کہیں. پھر اس کا 1996 میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا پٹنہ میں, وہاں دارالعلوم دیوبند کے دو حصے ہیں, اس میں ایک حصہ ہے جو اصل ہے جو وقف ہے, اس کے محتمی میں سالم قاسمی صاحب, یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. میں نے ایک تو بتایا کہ ابو الحسن علی ندوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے گویا کہ خلیفہ ہیں, ان کے جانشین, اور ایک ہی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سالم قاسمی صاحب, وہ اس پروگرام میں آئے تھے ایس آئی او کے. انہوں نے ایس آئی او کی بڑی تعریف کی, کہا کہ ایس آئی او کے بچوں تمہارا یہ کام ہے پیارے بچوں, ایس آئی او جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے سی او, ایس آئی او کا مطلب سی او, پھٹی امت کو سینے کا کام تم کرو, میں تمہارے حوالے یہ کام کرتا ہوں. مولانا سالم قاسمی صاحب نے یہ بات کہی کہ پھٹی امت کو سینے کا کام تمہیں سے ہو سکتا ہے, تم آگے بڑھو اور اس امت کو جو پھٹ گئی ہے اسے پھر سے جوڑنے کا کام کرو. یہ دو بزرگوں کی بڑی تائید ہے ایس آئی او کے سلسلے میں. یہ آل انڈیا تنظیم ہے, پورے ہندوستان بھر میں تنظیم ہے, اور یہ تنظیم طلباء اور نوجوانوں کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر میں. صرف یہ نہیں کہ ان کو ہم نماز روزے کے پابند بنا دیں, ہم ان کو نماز کے بھی پابند بناتے ہیں, روزے کے بھی پابند بنانا چاہتے ہیں, ان کو اچھے اخلاق و کردار سے بھی آراستہ کرنا ہے, بیک وقت تعلیم میں بھی ان کو آگے بڑھانا ہے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, آئی اے ایس آفیسر بنے, پروفیسرز بنے, ان کی رہنمائی کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی اسکالرشپ دینا, دونوں میدانوں میں ہم کام کرتے ہیں طلبا کے لیے. ایسی ایک تنظیم بانی باڑی میں بھی ہے, اور خود بانی باڑی میں جو تنظیم ہے ان کے جو طلبا ہیں ان کو دیکھ کر بھی تنظیم کو سمجھا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا سورہ فرقان میں مومنوں کو دیکھ کر گویا کہ اللہ کے رسول کی دعوت کو سمجھ سکتے ہیں, اس طرح طلبا کو دیکھ کے کتنے پیارے نوجوان ہیں, کیسی محنت کرنے والے, کتنے اچھے اخلاق والے, بعض تحجد گزار, اس کے اندر علمی قابلیت ان طلبا کی دیکھے. ایسے طلبا کی ایک پیاری تنظیم ہے, ان کا ایک بہت بڑا اجتماع کل ہونے والا ہے یہاں الہدیٰ مسجد کے بالکل متصل میں, جس میں ایک بڑی تعداد ان شاء اللہ وہ جمع کریں گے. آدھے روز کا اجتماع ہے, دوپہر 3 بجے سے افطار تک کا پروگرام ہے, جس میں 3 بڑی ہستیاں تقریر کریں گے. اس میں ایک تو یہ کہ پٹیل محمد یوسف صاحب, شہر کی جانی مانی ہستی, مختلف اداروں کے ذمہ دار, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بھی تاثیر دی ہے, اور مختلف اداروں کے وہ ذمہ دار ہیں, اور ہر جگہ جو ہے ان کی پذیرائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور بلند مرتبہ عطا کیا ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے. ان کی تقریر ہوگی پہلے, اس کے بعد حج عبدالرقیب صاحب جو امیر حلقہ ہیں جماعت اسلامی کے, ایس آئی او کے طلبا کے سرپرست, ان کی تقریر ہوگی. اس کے بعد مانی باڑی کی ایک معروف اور مشہور ہستی, بڑی ٹیلنٹڈ ہستی, محترم وی پی نعیم الرحمان صاحب, ان کی تقریر ہوگی. نعیم الرحمان صاحب کی تقریر کے بارے میں اتنا تو بتا دوں کہ محترم نعیم الرحمان صاحب کا خاص میدان ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, طلبا کے لیے ایچ آر ڈی جسے کہا جاتا ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یعنی پرسنالٹی کو کیسے بنانا اور دنیا میں کیسے نفوذ اختیار کرنا, بات چیت کیسے کرنا چاہیے, اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا چاہیے, لوگوں کی دلوں کو کیسے جیتنا چاہیے, ایک موضوع ہے ایچ آر ڈی کا, اس کے وہ ایکسپرٹ ہیں. تو ان کی تقریر ہوگی, مجھے معلوم نہیں لیکن عنوان یہی ہوگا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, ہمارے طلبا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کیسے کیسے صفات کو پیدا کریں, ممکن ہے کہ اس موضوع پر وہ بولیں گے. محترم بی بی نعیم الرحمان صاحب وہ وانی بڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے بھی بڑے ذمہ داروں میں سے, اور اس سماج کے مختلف اداروں کے بھی وہ ذمہ دار ہیں, بڑی ٹیلنٹڈ شخصیت. ان 3 بڑی ہستیوں کی تقریر ہوگی, طلبا سے خاص کر گزارش ہے, طلبا نوجوان سے جن کی عمر 30 سال تک ہے, وہ اس پروگرام میں گویا کہ ایک اجنبی بن کر شریک نہ ہو, جیسے لائنس کلب کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں, آپ کا پروگرام ہے, آپ کے اپنے گھر کی شادی ہے جیسے آنا چاہیے, ویسے آپ آ کر آپ ایکٹیو پارٹیسپیشن اختیار کریں, آپ کی تنظیم ہے, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, آپ آئیں گے, اچھے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں گے, اچھی فکر کے لوگ آئیں گے تو ہم ہٹ جائیں گے, اور آپ کی ذمہ ہوگا اس تنظیم کو آگے بڑھانا. تو طلبا نوجوانوں سے گزارش ہے, بزرگوں سے گزارش ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو, اپنے گھر کے لڑکوں کو اس پروگرام میں بھیجیں, بڑے لوگ بھی آ سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ اگر آپ لوگ آئیں تو بھگا دیا جائے گا, آپ بھی آئیں, ہمت افزائی کریں اور ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں, طلبا کی ہمت افزائی کریں. تو یہ گویا کہ ایک اجتماع, ایک عظیم اجتماع ہوگا کل, اس میں طلبا نوجوانوں کے لیے بڑی مفید باتیں اور بڑے فائدے کی باتیں ہوں گی. میری توقع ہے کہ نہ صرف اس پروگرام میں موجود طلبا آئیں گے بلکہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی اس پروگرام میں لانے کی کوشش کریں. دیکھیں کیا ہے, دنیا میں جانا چاہیے ہر جگہ اور سننا چاہیے سب لوگوں کو, اور عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے, ایسے نہیں کہ فوراً ہم جو ہے کسی کے دام میں پھنس جائیں گے. اللہ نے ہم کو عقل سلیم عطا کیا ہے, ہم پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہم پرکھیں گے کون کیا کہتا ہے, پرکھ کر جانچ کر ہم اس کام کو ٹیک اپ کریں گے. یہ گویا کہ اعلان کرنا تھا. انہیں کچھ باتوں کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. چائے کا وقفہ ہے, چائے کے بعد 11:05 پر ایک اور تقریر ہوگی, چونکہ آج تاخ رات ہے, اور ہمارے استاد محترم پانی بڑی کے اسلامیہ ہائی اسکول کے استاد محترم ہمارے ایم پی انور صاحب, ان کی جامع تقریر ہوگی, اور اجتماعیت کی اہمیت و ضرورت پر, اسلامی زندگی گزارنے کے لیے کیوں مجتمع ہو کر زندگی بسر کرنا چاہیے, انور صاحب کی تقریر ہوگی. آپ کو محتاج تعارف نہیں آپ کی شخصیت, چونکہ ہم سب کے استاد ہیں, اور آپ کی زبان بڑی رواں, بڑی شستہ, بڑی شائستہ, فصیح و بلیغ زبان, اور پھر جو ہے طلبا کے دلوں کے اندر گھس جانے والی باتیں آسان انداز میں وہ جو بیان کرتے ہیں, طلبا نوجوانوں کے لیے بڑی مفید باتیں ہیں. تو 11:05 پر آپ کی تقریر ہوگی محترم انور صاحب کی, اور کل 3 بجے سے, دوپہر 3 بجے سے طلبا و نوجوانوں کا پروگرام ہوگا, سب اس میں شریک رہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں. اے پروردگار, ہمیں نیک بنا, ہمیں تیری طرف رجوع کرنے والا بنا, تجھ سے ڈرنے والا بنا, زیادہ آہیں بھرنے والا بنا, تیری طرف رجوع کرنے اور تجھ سے استعانت طلب کرنے والا بنا. اے پروردگار, ہم سب کے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما. تو ہی ہے جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے, تو ہی ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور موت بھی ہمیں دے گا. پروردگار, موت کے بعد جب ہم اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے تو ہماری مغفرت کا سامان فرما, ہمارے والدین کو معاف فرما, قیامت کے دن ہماری رسوائی کا سامان نہ فرما, ہمیں میدان محشر میں رسوا نہ کر, جہنم کے برے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, ہم کو جنت کا وارث بنا. ہمارے جانے کے بعد اے پروردگار, بعد کی نسلوں میں ہمارا ذکر خیر جاری فرما، لوگ ہمیں عزت و تکریم کے ساتھ یاد کریں، ایسے اعمال کرنے کی ہم کو دنیا میں توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں حکمت اور وزڈم عطا فرما، ہمیں صحیح اور غلط کو پرکھنے کی تمیز عطا فرما، جانچنے کی صلاحیت عطا فرما، اے پروردگار ہمیں نیکس اور صالح صحبت عطا فرما، اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، سربلندی کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، وہاں پر روزی اور روٹی عطا فرما، اور اے پروردگار جب تک دنیا میں رہ ایمان کی زندگی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔